أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بهجگا محمد وعلى پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قرآن کریم کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی اس فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدایا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام، ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ خدا نمتان نے انسانوں کی خلقت کو خاص اہداف کے تحت، خاص مقاصد کے تحت قرار دیا ہے، کیونکہ خدا نمتان کی ذات میں حکمت اس کی ایک صفت ہے، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نمتان کوئی بھی کام ابس انجام نہیں دے گا، بے مقصد انجام نہیں دے گا، اور یہ بے مقصد انجام نہ دینا کسی آخری درجے تک جو ہم سمجھ پائیں وہ سب جاری و ساری ہوگا۔ تو مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی میں اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ خدا نے کائنات کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ ظاہر اشرف مخلوقات انسان ہے، تو خدا نمتان نے انسان کو بھی بے ہدف خلق نہیں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انسان کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہوگا، لیکن یہاں پر کروڑوں اسپیسیز ہیں جانوروں کی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا نے کسی ایک جانور کو جس کا دوسرے جانور کے ساتھ فرق اتنا باریک سا ہے، جو اکیڈیمکس تو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، ان میں سے کسی کو ایکسٹرا خلق کر دیا، تو ہم کہتے ہیں ممکن نہیں، اگر وہ ایکسٹرا ہوتا تو خدا خلق ہی کیوں کرتا؟ اگر خدا نے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہدف ہوگا۔ تو کروڑوں ایسے جانور ہیں جو آئے اور چلے گئے، ان کی اسپیسیز ختم ہو گئیں، لیکن وہ بھی بے ہدف خلق نہیں ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مثلا انسان اپنے ذہن سے سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم مثلا بارش کے قطروں کو ہم شاید کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن کیا ایسا ہوا ہوگا کہ خدا نمتال نے کسی ایک علاقے کے اندر آدھا گھنٹہ، نعوذ باللہ تعالیٰ، سوچنا ہی مشکل ہے، فضول میں بارش برسا دی ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، خدا نمتال کوئی کام فضول میں نہیں کرے گا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی قطرے بارش کے برسے ہوں گے ان سب کا بھی کوئی ہدف ہوگا؟ اگر کوئی سوچے ایک قطرہ زیادہ ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ خدا نے وہ زیادہ قطرہ کاؤنٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یقیناً کاؤنٹ کیا تھا، اگر کہیں کاؤنٹ نہیں کیا تھا تو علم خدا کے اوپر حرف ہے، اگر کہیں کاؤنٹ کیا تھا اور مقصد نہیں تھا تو خدا کی حکمت پہ حرف ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایک قطرے کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا۔ تو اب میں اسی طریقے سے اپنے ذہن کو اور زیادہ استعمال کروں تو مثلا سمندر میں کتنی موجیں اٹھتی ہیں، تو ایک ہی دن میں میرے خیال میں کروڑوں اربوں دفعہ پانی اوپر اٹھتا ہے اور نیچے گرتا ہے، ایک دفعہ بھی ایکسٹرا اوپر گیا ہوگا؟ اگر ایک دفعہ بھی ایکسٹرا گیا ہوتا تو خدا نے کیوں کیا؟ اگر آپ اس طرح سوچیں تو کیا میں 6-7 ارب انسانوں میں سے ایک انسان بے ہدف خلق ہوا ہوں گا؟ پوسیبل نہیں ہے۔ جس خدا کے نظام میں ایک قطرہ پانی بے ہدف نہیں ہے، اس میں ایک پورا انسان کیسے بے ہدف ہو سکتا ہے؟ خدا کے نظام میں ایک پتہ بے ہدف نہیں ہے۔ تو یہ جتنے پتے ابھی آپ کے سامنے گر رہے ہیں درختوں پہ سے، جنہیں کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک پتہ ایکسٹرا خلق ہو گیا ہو؟ ذرا کہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو ہم انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ بے ہدف خلق کر دیے گا؟ یا مثلا اگر خدا نے میری زندگی میں فرض کر لیتے ہیں کہ انسان کو 50 سال کے لیے زندہ کیا، دنیا میں رکھا، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ اس نے 1-8 سال ایکسٹرا میں رکھ دیا ہو جس کا کوئی مد ہدف نہ ہو؟ ظاہر کہ پاسبل نہیں ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد یہ سب پاسبل نہیں ہے۔ کوئی ایک انسان بغیر ہدف کے خلق نہیں ہوا ہوگا، اس انسان کی زندگی میں کوئی 1 سال بغیر ہدف کا نہیں ہوگا، اس انسان کی زندگی میں کوئی 1 دن بھی بغیر ہدف کا نہیں ہوا ہوگا۔ تو مثال کے طور پر یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے یہ بے ہدف کا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چلیے اس ٹائم کا تو میں اور آپ ہدف نکال رہے ہیں، الحمدللہ نکال چکے ہیں، ہماری زندگی کے باقی ساعات کیسے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے تمام اوقات کو اس ہدف کے ساتھ گزارتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کسی کام سے خلق کیا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اوقات کے بارے میں، گھنٹوں کے بارے میں اس کام کے لیے ذمہ دار ہیں اور ہمیں اسی طریقے سے انجام دینا ہے؟ تو یہاں تک پہنچتے میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے باریک نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی دقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں دیکھیں۔ اگر کوئی شخص صرف اتنا کر لے، لب لباب جو اس کا نام کا ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا کر لیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد دیکھ چکے ہوں، اور ہمیشہ اپنے آپ سے صرف اتنا سوال کر لیں کہ ہم اس مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اگر صرف اتنا ایک سوال کرتے رہیں تو مثال کے طور پر آپ کی اور میری زندگی کی بہت ساری خاصیتیں ایسی ہیں جو دوسروں سے بہت مختلف ہیں۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی لیونگ کنڈیشنز، میری لیونگ کنڈیشنز، سرکمسٹانسز، یہ سب بہت مختلف ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ہم سب اپنے آپ سے صرف ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جس ہدف کی خاطر خدا نے مجھے خلق کیا ہے، ہر گزرتے ہوئے دن، اور یہ روایات میں موجود ہے، آپ نے میں نے بچپن سے سنی ہے، میں بھی عرض کر دوں گا، ہر گزرتے ہوئے دن اس ہدف کے لیے میں نے کیا کیا؟ روایت موجود اور آپ نے سنی ہوئی ہے، لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ کیا محاسبہ کرے؟ تو بنیادی طور پر تو یہ محاسبہ کرے کہ بھائی خدا نے جس ہدف کی خاطر مجھے خلق کیا ہے اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے مجھے ایک دن دیا تھا، اس ایک دن میں اس ہدف کو پورا کرنے میں میری ڈیولپمنٹ کیا تھی، کیا حاصل کیا میں نے؟ اور یہ سوال اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیں اور اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال کو ملا لیں تو پھر ہماری زندگی بڑی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے۔ وہ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، ایک سوال تو یہی کہ زندگی کا ہدف کیا، یہ تو پہلی دفعہ طے کر لیں آپ کہ بھائی میری زندگی کا ہدف کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے ہر گزرتے ہوئے دن میں اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا۔ ایک سوال جو اور کر لیں جس سے ہماری زندگی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہر صبح اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہم لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی دعا عہد پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی وقت کے امام کے لیے مثلا زیارت عالی یاسین پڑھ رہا ہوگا، کوئی مثلا امام کے لیے کچھ نہیں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، کوئی کوئی دعا پڑھے گا، کوئی کوئی صدقہ دے گا، جب بھی امام کے نام پر کچھ کرے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے کہ میں نے آج ظہور کی تعجیل کے لیے کیا کرنا ہے، آج میرا اسائنمنٹ کیا ہے. یعنی میں اس کی ایک مثال، تھوڑا سا عوامی سی ایک مثال دوں جو شاید اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا نزدیک کرنے کی خاطر، وہ یہ کہ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر ایسا ہوتا کہ میرا کوئی بھائی یا میرے والد کسی غربت کی مقام پر پھنسے ہوئے ہوتے اور یہ میں تھا جس کی کوششوں سے انہوں نے وہاں سے رہائی حاصل کرنی تھی، تو کیا ہر روز میں اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتا کہ آج میں نے اپنے بھائی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو یہ سوال میں اپنے امام کے لیے کیوں نہیں کرتا کہ آج میں نے اپنے امام کے لیے کیا کرنا ہے؟ جبکہ دوسری طرف سے ہم اپنی زندگی میں اس بات کے قائل ہیں کہ ہم زندگی میں کوئی بھی مقصد حاصل کر لیں، کوئی بھی کامیابی حاصل کر لیں، ہماری کوئی اچیومنٹ ان کی تشریف آوری سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی تشریف آوری کے بغیر اور ان کی رضایت کے بغیر ہماری کوئی اچیومنٹ میننگ نہیں رکھتی اصلا. ہمیں ان کی رضایت کو حاصل کرنا ہے. تو اگر ایسا ہے تو ہم اپنی زندگی میں یہ سوال کر لیں کہ بھئی آج میں نے اپنے امام کی خوشنودی کے لیے، اپنے امام کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے کون سا قدم انجام دینا. خود بخود ایک انسپریشن ملے گی، اور اسی کو ہم تذکر کہتے ہیں کہ انسان اپنے دماغ کو ایک ریمائنڈر دے گا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میرا آج کا دن ایسی صورتحال میں گزر جائے جس میں میں نے اپنے امام کے لیے کچھ نہ کیا. اور جب آپ الحمدللہ اپنی اسکلز کے ساتھ، اپنی طاقتوں توانائیوں کے ساتھ جو آپ کے اندر موجود ہیں، جب اس مسئلے کے اوپر روزانہ غور کریں گے کہ نہیں آج کے دن میں نے کچھ کرنا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ بھئی آج دنیا میں جو ظلم ہے اس کے خاتمے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، آج دنیا میں جو مظلوم ہیں ان کی نصرت کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، آج جو دنیا کے اندر گناہ پھیلے ہوئے ہیں، بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے، گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اس کے مقابلے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. آج امام کے کچھ ماننے والے مصیبتوں میں ہوں گے اور وہ مشکلات میں ہوں گے، ان کی نصرت کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. تو آپ اپنے ذہن میں 10 پلان بنا لیں گے اور اپنے ان پلانس کو ہر روز کے اوپر تقسیم کرنا شروع کر دیں. آج کے دن کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیے، ایک دفعہ ہوتا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک مجموعی پلان سوچ رہے ہوتے ہیں، تو مثلا ہم سب لوگ دن میں کئی مرتبہ دہرا رہے ہوتے ہیں قربتاً الی اللہ، لیکن کیا آپ قبول نہیں کریں گے کہ بہت سارے لوگ سالوں کہہ دیتے ہیں قربتاً الی اللہ، اور سالوں میں بھی ان کی قربت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مجموعی ہدف تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا بریک ان کے پاس نہیں ہوتا. قربت حاصل کیسے ہونی ہے؟ ٹھیک ہے ذہن کے اندر ہے قربتاً الی اللہ، اور نہ اس کی تشریح ہمارے ذہن میں ہوتی ہے بعض اوقات، نہ اس کی اچیو کرنے کے لیے کوئی پلان ذہن میں ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری ہمارے لیے اچھا ایک خیال ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عمل کیا ہے؟ تو یہ دو کام میرا اپنے خیال زندگی میں کر لینے چاہیے. وہ یہ کہ انسان اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ میں نے خدا کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اہل بیت نے فرمایا اے لیعرفون، تاکہ وہ عرفان حاصل کریں، معرفت حاصل کریں. ایک اور جگہ پہ ہم اس کو قرب کہتے ہیں، اس پروسیس کو ہم تزکیت النفس کہتے ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میں اپنے امام کی نصرت کے لیے آج کیا کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس بات کو تھوڑا سا اور پریکٹیکلی نزدیک کرنے کے لیے، ہم سب جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا سے ہیں اور ہم سب نے خدا کی طرف واپس جانا ہے. یہ وہ اوور آل پلانز ہیں، قربتاً الی اللہ، تزکیہ نفس، الیہ راجعون، بریک سکینز کے. کیسے راجعون ہے؟ کیسے قربت ہے؟ تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ، پہلے تو جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں جو راستہ ہونا چاہیے، پہلے تو یہ کر لیں کہ اس کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ کو جتنا ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں چلے جائیں، دونوں کاموں میں، امام کی تشریف آوری اور ان کی نصرت اور خدا کے ہدف خلقت کو پورا کرنا، دونوں کے معاملے میں جتنا آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں پہلے تو اس کو کر لیجیے۔ اس کی ایک مثال بھی ہے، مثلا اگر آپ ایک بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے اسکول میں ہو فلاں گریڈ کے اندر ہو باقی کیا کرنا ہے، تو وہ کتنا بتا سکے گا؟ مثلا پاکستان کی سسٹم کے اندر مثلا وہ او لیولز کر رہا ہے یا اے لیولز کر رہا ہے تو اس کے بعد کسی کالج میں جائے گا، اس کے کالج کے بعد مثلا کسی یونیورسٹی کے اندر جائے گا، اس کا کچھ نہ کچھ پلان اس کے ذہن میں ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ سے اسی طرح پوچھیں کہ بھائی یہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے الیہ راجعون کے لیے، اس الیہ راجعون کے درجات کیا ہیں، اس کو کیسے تقسیم کروں، قربتاً الی اللہ اصل کانسیپٹ کیا ہے۔ پہلے تو مجھے جس بات کا بہت زیادہ ڈر ہے، پہلا مرحلہ یہ کانسیپٹ کلیئر کریں۔ تو ہم اس کو چونکہ بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں اور بار بار عرض کرنے میں پھر تکرار بعض لوگوں کے لیے ظاہر ہے وہ ان کے لیے ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے، تو صرف اجمالاً عرض کر دوں، قربتاً الی اللہ کا بہت سادہ مفہوم یہ ہے کہ خدا متعال کی کچھ اوصاف ہیں، وہ جو صفتیں اپنے اندر رکھتا ہے وہ صفتیں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی تعبیر ہے، وہ خود رحیم ہے ہمیں رحم دل دیکھنا چاہتا ہے، وہ خود عادل ہے ہمیں منصف دیکھنا چاہتا ہے، خود دینے والا ہے ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم دینے والے بنیں، خود معاف کر دیتا ہے چاہتا ہے ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں، وہ خود علیم ہے وہ چاہتا ہے ہم بھی جاہل نہ ہوں ہم بھی عالم۔ تو وہ اپنی صفتیں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے کمال کا یعنی اینڈ پرفیکشن اس کی ہے کیا، مثلا یہ صفتیں اگر ہمارے اندر آ گئیں تو کیا ہوگا؟ ابھی تو ہم بہت ساری مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم یہی سمجھ دیں کہ یہ ہے کیا، یہ سمجھنا کہ اینڈ میں جا کر کیا ہوگا، اور جس کے لیے میں آج کل کئی دفعہ اس کو دہرا چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر کہ قرآن کریم فرماتا ہے اس کشتی کا لنگر کہاں ہے، ایانا مرساہا، یہ کشتی رکے گی کہاں پر، یہ وجود کی کشتی ہے جو انا للہ ہے و الیہ راجعون ہے، اس رجوع کے سفر میں اس کا لنگر کہاں ہے، کہاں جانا ہے اس میں۔ تو مثلا ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم سچے بنو، چلو میں سچا بننے لگا، تم عادل بنو، میں نے عادل بننا شروع کر دیا، یہ صفتیں میرے اندر آنا شروع ہو گئیں، لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھائی اس آدمی کے اندر خدائی صفات ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور ایک بہت عجیب سی بات ہے وہ یہ کہ مثلا میں اور آپ اب کسی دنیا میں جب کسی منزل کی طرف جاتے ہیں تو مثال کے طور پر جیسے ہم اور آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں گوگل میپ کو یا نیویگیٹرز وغیرہ کو، تو میں یہاں سے اس منزل سے نکلا اور اس منزل تک پہنچ گیا، اس جگہ سے نکلا اس منزل تک پہنچا، تو کسی جگہ پہنچنے سے معمولاً میرے اندر ایڈیشن نہیں ہوتا۔ مثلا میں گھر سے نکلا اور میں یہاں تک پہنچ گیا، لوز تو کر سکتا ہوں ٹریولنگ میں، ظاہر میں گاڑی چلاؤں گا تو فیول برن ہوگا اور مثلا اگر میں دوڑ رہا ہوں تو میری کیلوریز برن ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں میں کچھ لوز تو کر سکتا ہوں، لیکن وہاں پہنچنے سے میرے اندر ایڈیشن کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ خدا کا سفر ایسا ہے کہ جب کوئی خدا کے نزدیک آتا ہے تو ایڈیشن کے ساتھ آتا ہے، یہ خود بخود سفر اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ مثلا میں نے سفر شروع کیا تھا زیرو سے اور الیہ راجعون کا سفر میرا شروع ہوا اور میں خدا کے نزدیک پہنچ گیا، میرا رجوع ہو گیا اور میں وہی ہوں، نہیں میں پھر وہی نہیں ہوں گا، تو پھر میں کون ہوں گا؟ اگر میں جسارتاً عرض کر دوں تو پھر میں خدا جیسا ہوں گا، پھر میں خدا جیسا ہوں گا اگر میرا رجوع صحیح ہوا۔ اور یہ قربتاً الی اللہ ہے کہ اگر کسی کو واقعاً قربت نصیب ہوئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ مثلاً فرض فرمائیے ایک انسان ہے وہ یہاں پہ رہ رہا ہے، دوسرا ایک وجود ہے جو مثلاً اس مثال میں خدا کا وجود ہے، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے خدا کا قرب حاصل کر رہا ہوں، میرے اندر کچھ ایڈیشن نہیں ہو رہا اور میرا قرب بڑھ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ قرب بڑھنے کا مطلب ہے کہ میرے اندر ایڈیشن ہو رہا ہے اور وہ پازیٹیو ایڈیشن خدا کی صفات کا ہو رہا ہے، ورنہ قرب ہوگا ہی نہیں۔ اصلاً بس ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان کو قرب مل رہا ہوگا اور اس کے اندر خدائی صفات نہیں ہوں گی، خدائی صفات کا آنا ہی در حقیقت قرب ہوتا ہے۔ اور رجوع بھی یہی ہوتا ہے. رجوع کوئی فزیکل ڈسٹینس طے کرنا نہیں ہے, رجوع ان کوالٹیز کے فقدان کو, کوالٹیز نہ ہونے کو ختم کر دینا ہے, کوالٹیز کو لے آنا ہے. وہ در حقیقت ایک رجوع بنتا ہے. اور اس سلسلے میں بس ایک بات اور عرض کرتا چلوں, جس کو صرف اشارتاً عرض کروں گا, وہ یہ کہ ہم لوگوں نے جنت کو لینے کے اینڈ پہ دیکھا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں اپنی نادانی میں, کم فہمی میں, یا کہیے غلط فہمی میں, بلنڈلی, کہ ہم دنیا میں خدا کو کچھ دے رہے ہیں, آخرت میں وہ ہمیں دے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے گا کہ دنیا میں کیا ہم خدا کو کچھ دے رہے ہیں, وہی ہے جو ہمیں دے رہا ہے. آخرت میں پھر وہی ہوگا جو ہمیں دے رہا ہوگا. صحیح, یہ ہم عام انسان ہو گئے. ہم عام انسان یہ سوچتے ہیں ہم دنیا میں خدا کو کچھ دے رہے ہیں, آخرت میں وہ ہمیں کچھ دے گا. اچھا, اب میں تھوڑا سا اس کو بڑھاتا ہوں. جب وہ آخرت میں ہمیں کچھ دے گا تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ خود کھائیں گے؟ آخرت میں انگور دے گا, کس کام کے لیے دے رہا ہے؟ کھاؤ. سیب دے گا, نہریں دے گا, محل ہوں گے, حوریں اور قصور ہوں گے, کس کے لیے؟ تمہارے لیے. کیا کرو گے پھر؟ ہم انسان کہہ رہے ہیں میں مزے کروں گا. اچھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی زندگی کس پہ تھی؟ اپنے لیے بٹورنے پہ تھی, اپنے لیے جمع کرنے پہ تھی. اچھا, ہمیں سوچنا پڑے گا ہم جو آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ ہے کیا. یہ ہم اپنے چھوٹے ذہنوں سے سوچ رہے ہیں کہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں مزے لینے کے لیے پہنچ جاؤں گا, اور اس کے بعد میں ہوں گا اور وہ مزے ہوں گے, اور باقی ساری کائنات ختم ہو چکی ہوگی, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگی. یہ وہ ہماری دلی خواہش ہے جو ابھی بھی ہے کہ کاش دنیا میں بھی ایسے ہی ہو جاتا, یا من میں مر رہے ہیں مرتے رہے, مجھے کیا, میں اپنی زندگی پوری کروں. یہاں پہ بھی خواہش یہی ہے. یہاں تو چونکہ جہنم کا خوف ہے اور جنت کی لالچ ہے, تو میں چار پیسے ادھر ادھر کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں. تو مثلاً تھوڑا سا اسی خاطر کہ نئی نماز پڑھوں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا, تو صبح کو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. اور جیسے ہی میں سوچتا ہوں جنت, تو پھر میں سوچتا ہوں نہ یمن کا معاملہ, نہ اس کا معاملہ, نہ اس کا معاملہ, نہ نماز, نہ پڑھا, وہ سب ختم ہو گیا, میری عیاشی کا ٹائم شروع ہو گیا. صحیح. اچھا, یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ دنیا میں بھی ایسے تھے جیسے ہم ہیں, آخرت میں ویسے ہی ہوں گے جیسے ہم سوچ رہے ہیں؟ یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے مجھے. نہ یہ دنیا میں ایسے تھے, نہ یہ آخرت میں ایسے ہوں گے, مجھے نہیں لگ رہا. مجھے یہ لگ رہا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت ہی غلط چل رہی ہے. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ شاید دنیا کے بارے میں بھی اتنی اچھی نہیں ہے. میں نے عرض کیا جبر کے اوپر ہم کچھ نیک اعمال انجام دینے کو تیار ہوئے, بڑی مشکل سے خدا نے لین دین کر کے ہمیں راضی کیا ہے کہ بھائی یہ لین دین کر لو اور چار اچھے اعمال انجام دے دو, ورنہ تو بہت سارے لوگ اس لین دین میں بھی آنے کو تیار نہیں ہو رہے. لیکن یہ اچھے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں, ان کی زندگی دینے پہ گزری ہے. یہ لوگ آخرت کو بھی لینے کی, زیادہ لینے کی جگہ نہیں سمجھ رہے, یہ لوگ آخرت کو بھی زیادہ دینے کی جگہ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ نے اس پیرامیٹر سے سوچنا شروع کر دیا, آخرت بڑی انٹرسٹنگ چیز بن جائے گی. اور اگر آپ نے اس کو نہیں سوچا اور صرف وہ لینے والے پارٹ کو سوچا, تو پھر آخرت دو چار مہینے کے بعد بڑی بورنگ پلیس بن جائے گی آپ کے لیے. اللہ انشاءاللہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہم سب کو نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے. البتہ کچھ لوگ اس آدھے بیان کو, ادھورے بیان کو سن کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ دنیا میں کچھ لین دین کرنے کے بعد آخرت میں صرف لینا لینا ہی ہوگا, دینا نہیں ہوگا, یہ تو وہاں بھی دینے دلانے کی باتیں کروا رہے ہیں. تو اصل میں آخرت تک پہنچتے پہنچتے, اگر میں اس کو کہیں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آخرت تک پہنچتے پہنچتے ہم دل میں اتنے خدائی ہو چکے ہوں گے کہ دینے کے سوا کوئی خیال آئے گا ہی نہیں. خدا بند متعال نے جو کچھ کیا ہے وہ دیا ہے, وہ ہمیں خدائی دیکھنا چاہ رہا ہے. الیہ راجعون, ناقص انسان نہیں ہے جو خدا کی طرف رجوع کریں گے اپنے تمام تر نقص کے ساتھ بغیر کسی اضافے کے, نہیں, ان کے نقص ختم ہوتے چلے جائیں گے. یہ خدائی رنگ اختیار کرتے چلے جائیں گے. تو جب یہ آخرت میں خدائی رنگ اختیار کریں گے تو ان کے دماغ لینے والے نہیں ہوں گے, ان کے دماغ دینے والے ہوں گے. تو یہ جو خدا کہہ رہا ہے نا, میں نہریں دوں گا, میں حور دوں گا, قصور دوں گا, ایک تو یہ سمبولک ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے آیت اللہ بہجت جیسے لوگوں سے کہ تم نے دنیا میں مزے نہیں لیے تھے, اب تم مزے لینا. وہ دنیا میں ان مزوں پہ راضی نہیں ہوئے تھے, آخرت میں کہاں راضی ہوں گے. تو دنیا میں بھی اس پہ راضی نہیں تھے. اور میں تو بہت چھوٹی مثال آیت اللہ العظم بہجت کی دے رہا ہوں, مثلا حضرت سلمان فارسی کو سوچیں, حضرت ابو ذر غفاری کو سوچیں, حضرت میسم تمار کو سوچیں, یہ لینے والے لوگ ہیں, ان میں کون سا لینے والا ہے؟ تو جس کام پر, معذرت کے ساتھ, جس پستی پر وہ دنیا میں راضی نہیں ہوئے کہ اپنے لیے بٹورے, آخرت میں اس پستی پر راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اور خدا بھی یہ نہیں کہے گا, خدا بھی ان کو خدائی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے, خدائی رنگ لینے کا نہیں ہے, خدائی رنگ دینے کا ہے. اچھا, یہ لوگ دنیا میں بھی ایسے تھے کہ لے کے خوش نہیں ہوتے تھے, دے کے خوش ہوتے تھے, اور لیتے بھی دینے کے لیے ہی تھے, کہ اگر دینے کا چیپٹر نہ ہوتا تو لیتے بھی نہیں پھر, کہ بھائی اپنے لیے لے کے کیا کرنا. تو یہ آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں تو آخرت بڑی انٹرسٹنگ چیز لگے گی. اور پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی چھوٹا دینے والا ہوگا وہ کیا دے گا, اور کوئی بہت بڑا خدائی رنگ اپنے اندر لے گیا, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن, تو اگر کوئی بہت زیادہ خدائی رنگ لے گیا پھر وہ کیا دے رہا ہوگا, کتنوں کو دے رہا ہوگا, کس انداز میں دے رہا ہوگا. اس کو خدا تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ عبدی اتینی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اپنا جیسا لیتا ہے یا دیتا ہے؟ اس کا جیسا تو دیتا ہی ہے, لیتا کہاں. تو یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں عرائض یہاں پر تھے کہ اس کے لیے کریں کیا, لیکن اس کا انٹرسٹ جنریٹ کرنے کے لیے کہ آپ جو کریں اس میں انٹرسٹ ہو, میں نے سوچا کہ پہلے آبجیکٹیو کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں, اور آبجیکٹیو کو کلیئر کرنے لگے تو پھر میں نے دیکھا کہ نہیں, ہماری آبجیکٹیو کے انڈرسٹینڈنگ میں بھی بہت مشکل ہے, وہ آبجیکٹیو ہمارے لیے اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے. مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ جنت کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے نزدیک جنت اٹریکٹیو نہیں ہے, کیونکہ جنت سمجھ نہیں پائے. تو بہرحال ابھی جو اجمالاً میں عرض کر سکتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور میں نے عرض کیا کہ یہ ادھورا ہے, اور اس بعض اوقات ادھوری بات کرنے سے نقصان بڑھ جاتا ہے, لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ وہ پوری بات کرنے کا موقع کہاں ملے گا, جتنا بھی ہو گیا بس اتنا کر لیں, باقی تو آپ خود ہی اس کے اوپر محنت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. کریں کیسے, پریکٹیکلی کیا کریں؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, طالب علم ہونے کے ناطے, مجھے 34 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو سب سے خطرناک چیز دیکھیں گے وہ جمود ہے, حرکت نہ ہونا, یہ سب سے خطرناک ہے. ایک آدمی ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, یہ پھر پازیٹیو ہے, جبکہ گناہ کیا ہے لیکن پازیٹیو ہے. کیوں؟ تائب ہے یہ, اور تائب ساکن نہیں ہے, تائب متحرک ہوتا ہے. خدا تعالی نے توبہ کو اطاعت قرار دیا ہے. اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس نے خدا کے ایک حکم پہ اطاعت کی ہے, وہ کیا ہے؟ توبو الی اللہ جمیعا, خدا نے حکم دیا تھا توبو, توبہ کرو تم. تو اس نے, جس نے توبہ کی, اس نے خدا کی اطاعت کی ہے, اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ پھر موو کر رہا ہے, متحرک انسان ہے یہ. جمود کہاں پر ہے؟ جمود وہاں پر ہے جہاں پہ کوئی شخص اپنی دانش میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے, اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ ان میں شرمندہ بھی نہیں ہے کہ میں کم ہوں, یہ جمود ہے. بہت سارے لوگ جمود کی اس حالت میں پھنس گئے, اس سے کیسے نکلے؟ یعنی کیا ہو رہا ہے, یعنی زندگی گزر رہی ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ ہم نسبتاً برے لوگ نہیں ہیں, کم سے کم برے لوگ نہیں ہیں. اب چلو بات تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہوگا, بعد لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے نہیں ہم کافی مناسب لوگ ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہم بارڈر لائن پر ہیں, ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے برے نہیں ہیں. چلو اب یہ کئی کیٹیگریز بن سکتی ہیں. اچھا ان کیٹیگریز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں فٹ ضرور کیجیے گا, نہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف ایک نظریاتی بیان سن رہے ہوں اور وہ نظریاتی بیان ختم ہو جائے. تو کہیں نہ کہیں دیکھیے گا آپ کہاں فٹ ہو رہے ہیں, کہ مثلا میں سوچ رہا ہوں میں کافی اچھا انسان ہوں, اور یا میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں دوسروں سے تو بہتر ہی لگ رہا ہے مجھے, یا مثلا میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے برابر کا ہی ہوں, بارڈر لائن پر ہوں, برا نہیں ہوں. ان سب کے بعد کیا ہوتا ہے, انسان اپنی حالت کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے کہ سب صحیح چل رہا ہے. اچھا یہ تائب سے بری حالت ہے, کیوں موو نہیں کر رہا, رکا ہوا. تائب کم سے کم توبہ کر رہا ہے, اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز کم سے کم 70 دفعہ استغفار کرو. فرمایا ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرو تاکہ موومنٹ رہے. تو اب کیا کریں آپ اور میں, ہم اور آپ اپنی زندگی میں موومنٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے ہر کچھ دن کے بعد ایک کوئی اچھا کام اپنی زندگی میں بڑھا لیں, چھوٹا سا. میں مثالیں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تاکہ موومنٹ رہے, تھوڑی تھوڑی موومنٹ رہے, چھوٹا سا اچھا کام. اچھا اتنا لوڈ نہ کیجیے گا کہ وہ گاڑی بالکل ہی بیٹھ جائے, کہ مثلاً ایک مہینہ تو بڑی تیز بھاگے لیکن اس کے بعد 2 مہینہ ایسا رکے کہ وہ ایک مہینہ بھی نہیں آتا, بہتر تھا پھر. تو تھوڑا تھوڑا سا اچھا کام بڑھائیں. وہ کیا مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی, میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کئی سال پہلے میں نے روایت دیکھی مولا امیر المومنین سے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا کہ اگر کوئی ہر روز صبح 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھے تو خدا تعالی اس دن گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب کر دے گا. اچھی بات ہے, ہر روز 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا صحیح. اچھا میں نے ایک اور کام کیا اپنی زندگی میں, طالب علمی میں اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے, میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو خدا کے ساتھ لین دین پہ چلنے والے لوگ ہیں, تو اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, کوئی بھی کام اچھا کام سنوں, تو میں نے کیا کیا کہ جب بھی میں کوئی اچھا کام سنتا ہوں میں اس کو انجام دے کر اس کے منٹس حساب کر لیتا ہوں کہ بھائی اس میں مجھے کتنی دیر لگے گی. تو میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ ذکر ایک دفعہ کہیں پڑھا جو شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہے, آیت اللہ خمینی ایک مشہد گئے, وہاں ایک عارف سے ملے, ان سے کہا مجھے کیمیا کا علم سکھا دیں سونا بنانے کا. انہوں نے کہا بھائی تم سونا بنا کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں غریبوں میں تقسیم کروں گا, غریبوں کی مدد کروں گا. تو انہوں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ سونا کسی غلط کام میں استعمال نہیں ہوگا؟ آغا نخودکی نام کر کے تھے. تو امام خمینی نے کہا کہ نہیں مجھے یقین نہیں ہے. تو کہا کہ پھر تم یہ رسک کیوں لے رہے ہو کہ تم سونا بناؤ گے, سونا لوگوں کو دو گے, وہ غلط کاموں میں استعمال ہوا تو تمہارے سر پہ تو اس کا عذاب بھی آئے گا پھر. تو کہا کہ خاموش ہو گئے. تو آغا نخودکی نے ان کی خلوص نیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھا دیتا ہوں جو کیمیا سے بڑھ کر ہے اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ مجھے سکھا دیجئے. تو کہا کہ تم عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا میں عمل کروں گا. انہوں نے وہ عمل ان کو سکھا دیا. تو جب میں نے وہ عمل پڑھا تو میں نے اپنی زندگی کے مطابق طے کیا کہ بھائی میں اس عمل کو کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اگر عمل دن میں 10 دفعہ کرنے کا ہے تو میں 2 دفعہ کر لوں. کیوں؟ تاکہ جب مروں تو خدا سے یہ تو کہوں کہ میں راستے میں تھا, رکا نہیں تھا, چل رہا تھا. تو میرا خیال میں ٹریٹمنٹ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. کم سے کم آن وے تو تھا, ٹھیک ہے, رکا ہوا تو نہیں تھا. تو میں جب بھی کوئی اچھا عمل دیکھتا ہوں مثلا وہ اتنی دفعہ کرنے کا تو سوچتا ہوں چلو 2 دفعہ میں کر لیتا ہوں, شاید کبھی خدا توفیق دے 10 دفعہ بھی کر لوں گا. تو وہ ہر نماز کے بعد کرنے کا تھا, ہر واجب نماز کے بعد. تو 5 ہو گئی واجب نماز ہیں. اچھا ہم لوگ اب جو بھی ہو گیا بالآخر ملا ملا کے پڑھنے والے لوگ ہیں, تو 5 کو ہم 3 وقت میں پڑھتے ہیں. تو میں نے سوچا چلو میں کم سے کم 3 مرتبہ کروں گا. تو سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا کہ چیک کر لوں کہ یہ عمل ہے کتنی دیر کا. تو مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی فیملی میں ایک بتایا بچوں کو کہ بھائی یہ ایک عمل ہے, تو انہوں نے کہا یہ کم سے کم بھی 8 منٹ تو لگیں گے اس میں. تو ہم نے اسی وقت انجام دیا تو دیکھا 2 منٹ 50 سیکنڈ کا تھا, سکون سے کرنے پر 2 منٹ 50 سیکنڈ کا تھا. تو وچ از نتھنگ, 2 منٹ 50 سیکنڈ. مثلا صبح 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں, کتنی دیر کا عمل لگ رہا ہے؟ ہاں میرا خیال میں مجھے بہت اچھا یاد نہیں آ رہا, لیکن 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ تھے, 50 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ. تو معمولاً جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے کم ہوتا ہے. اچھا یہ جو سیکنڈ اور منٹ گننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان نہیں کہتا ہے میں جلدی میں ہوں, تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ 1 منٹ 40 سیکنڈ کا ہے, اتنی جلدی نہیں ہے, یہ ہو جائے گا, اس میں اتنا پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مثلا آپ کبھی فجر کی نماز پڑھیں گے, یہاں تو فجر جلدی ہوتی ہے. اب چلو انسان کو شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سو تاکہ آفس جانا ہے مثلا, تو انسان اس کو بتا دے شیطان کو کہ ابھی 1.5 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے, اتنا کوئی عذاب نہیں آئے گا اس سے. تو اب کیا کریں اپنی زندگی میں؟ چھوٹے چھوٹے اعمال لے کر ہر ہفتے 2 ہفتے میں ایک چیز ایڈ کر لیں, ہر ہفتے 2 ہفتے میں. بھائی آپ نے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ایڈ کیے, ہفتے 2 ہفتے زیادہ لگ رہے ہیں, مہینے میں ایڈ کر لو. مہینہ بھی زیادہ لگ رہا ہے, 3 مہینے میں ایڈ کر لو. کیا فائدہ ہوگا؟ کم سے کم الیہ راجعون پہ تو ہوں گے نا, رکے ہوئے تو نہیں ہوں گے نا. مثلا آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو ہر روز ہر 2 ہفتے پہ اگر 1 منٹ کا ٹائم بڑھاتے رہے تو یہ تو 25 منٹ کا ٹائم بڑھ جائے گا. پھر صبح ہی میں تھوڑی بڑھاؤ, کچھ رات کے لیے بڑھا لو, کچھ دوپہر کے لیے بڑھا لو. اچھا یہ بھی ہوگا کہ آپ ایک نئی چیز بڑھائیں گے, پرانی کوئی چیز ہاتھ سے نکل بھی جائے گی, یہ بھی تو ہوگا. لیکن آپ کچھ نہ کچھ ایڈ کریں. میں نے 2 ہفتے کہا, آپ 3 مہینے بعد ایڈ کریں. تو سال میں 4 چیزیں ایڈ کی آپ نے صرف, لیکن کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے رہیے. مثال کے طور پر کیسے؟ مثلا ہم نے پڑھا سید علی قاضی طباطبائی کے بارے میں. یہ علماء عرفا, خاص کر عرفا, ان کا بڑا عجیب مقام ہے. سید علی قاضی طباطبائی, اب وہ اتنا بدنام ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی کے نام کے ساتھ لگاتے ہوئے بھی برا لگنے لگا, نعوذ باللہ تعالیٰ. لوگوں نے اتنے غلط غلط لوگوں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگا دیا, لیکن واقعا رحمت خدا ایسے لوگوں پر کہ جن کی وجہ سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی. تو ایسے تمام علماء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں, محمد وآل محمد. سید علی قاضی طباطبائی, ہاں ان کے نماز پڑھنے کے بارے میں یہ مشہور تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولاً جو لوگ جماعت کروا رہے ہوتے ہیں وہ ذکر سجدے اور رکوع کا بہت ہوا تو ایک دفعہ کر دیں گے. مثلاً 3 دفعہ سبحان اللہ بول دیں گے, 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ ذکر سجدہ اور رکوع 3-3 مرتبہ کرتے تھے, فل ذکر, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم, 3 مرتبہ کرتے تھے. اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اچھی بات. تو آپ نے ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کرنے, کسی ایک کے اندر ذکر 3 مرتبہ کرنا, اس کو بڑھانے میں کتنی دیر لگے گی؟ 2 سیکنڈ. چاروں رکعت کا کاؤنٹ کر لو, 8 سیکنڈ ہوگا. 8 سیکنڈ میں زندگی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے کیا؟ کر کے دیکھیں. اس طرح کہہ رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھا دیں. اللہ اتنا کریم ہے, چھوٹے پہ بھی خوش ہو جاتا ہے. وہ اتنا کریم ہے, نہیں کہتا کہ سبھی جائیں قربانیاں دیں جانیں دے دیں, وہ تو کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بھی کام کرو نا تو میں خوش ہو جاؤں گا. کریم ہے. اور اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, کیا خدا کریم نہیں ہے؟ اور میں, ہاں کریم ہے. کہا اگر خدا کریم ہے تو بس ایک بات اور بتائیں, یہ جو قیامت کے دن حساب ہوگا یہ خدا لے گا یا فرشتے لیں گے؟ تو جو بیٹھے بھی سن رہے تھے وہ تھوڑا سا مسکرائے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی اس آدمی کی سنجیدگی کی خاطر خاموش رہے. تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں, تو کہنے کہا کہ تم نے اسے نہیں پوچھ رہا, نبی سے پوچھ رہا ہوں. اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ یہ جو قیامت کے دن حساب ہوگا یہ فرشتے لیں گے یا خدا لے گا؟ تو اس دفعہ نبی مسکرائے اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ خدا لے گا. تو کہنے لگا بس پھر میرا کام ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کام کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا کہ ابھی اللہ کے نبی نے کہا ہے نا کہ خدا خود لے گا اور خدا کریم ہے. تو کہنے لگا میں نے کریم انسانوں کو دیکھا ہے, ایک دفعہ معافی مانگو تو معاف کر دیتے ہیں. وہ تو خدا کریم ہے جس کی کرامت سارے انسانوں میں آئی ہے, تو وہ یقیناً میری غلطیوں پر مجھے معاف کر دے گا.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
محمد و آل محمد بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ.
تو آپ اور میں کیا کریں, یہ جو بڑے لوگ ہیں, کامیاب لوگ ہیں, یعنی واقعاً کامیاب لوگ, ایک تو وہ کامیاب لوگ ہیں جو ہمارے یہاں 7 Habits of Successful People اور یہ اور وہ چھپتی رہتی ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کامیابی جو ہمیں اور آپ کو پتہ ہے بہرحال. تو ایک جو واقعی کامیاب لوگ ہیں, ان کی زندگی سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لے کر آپ اپنی زندگی میں ایڈ کرتے رہیں, تو خدا کیا کرے گا؟ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر ان کی زندگی سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لے کر ایڈ کرنا ہے تو خدا اتنا ہی آپ کے اور ان کے راستے کو نزدیک کرنا شروع کر دے گا. تو جس راستے پہ سید علی قاضی چلیں وہ تو شاید میں نہ چل سکوں, لیکن شباہت پکڑ لینا بھی فائدہ دے دیتی ہے. شباہت لے آنا یہ بھی فائدہ دیتی ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ شباہت ہی تو ہے نا, یہ ابا کیوں پہنی ہے؟ یہ نبی کے لباس کی شباہت, اور تو کچھ نہیں, شباہت. اور مثلا یہ بہت سارے کام اسی کام کے لیے ہوتے, تھوڑی سی تشبیہ حاصل ہو جائے. تو آپ اور میں کیا کریں, اپنی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے کام لے لیں, اپنی زندگی میں ایڈ کرتے رہیں. اور کام مستند ہونا چاہیے, چھوٹا ہو مستند ہو ایڈ کریں, اور آہستہ 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 اپنی زندگی کو خدا کی طرف بڑھاتے رہیں. اور میں نے عرض کیا خدا کریم ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہماری راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت کر دیتے ہیں. خدا ہدایت فرمائے گا, بہتر ہدایت نصیب کر دے گا, اور ہم اور آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان باتوں کے لیے کنونس ہو جائیں گے جن کو ابھی ہم شاید صرف زبان کے اوپر دہرا رہے ہیں. تو ابھی مثال کے طور پر شاید ہم زبان کے اوپر دہرا رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنے امام کی نصرت کی سعادت دے دے. اگر ہم تھوڑا تھوڑا نزدیک آتے رہیں گے تو خدا کنونس کر دے گا کہ نصرت کے بغیر زندگی نہیں گزرنی چاہیے, ان کی نصرت پر ہی زندگی گزرنی چاہیے, پھر کنونس ہو جائیں گے. ابھی ہم یہ دعا کر رہے ہیں لق لق زبان پر, جو امام کی تعبیر تھی, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. ابھی ہم صرف تعبیر کرتے ہیں, خدایا ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. پھر جب ہم تھوڑا تھوڑا نزدیک آتے رہیں گے خدا اس کو ہمارے لیے آبجیکٹیو بنا دے گا, اور پھر ہم بھی کنونس ہوں گے اور خدا کا نظام بھی ہمیں آہستہ آہستہ اسی طرف لے جائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ اس طرح کا ایک نظام ہے, کچھ کریں اور جیسے انسان حرکت, وہ جو ہمارے یہاں بہت پرانا ایک جملہ ہے نا حرکت میں, وہ یہ تھا نہ گاڑی چلانے میں برکت, حرکت میں برکت یہ تھی. اور یہ حرکت کیا تھی؟ یہ حرکت یہ تھی کہ کسی نے کسی عارف سے پوچھا کہ خدا تک راستہ کتنے فاصلے کا ہے. کوئی مجذوب ٹائپ کا آدمی تھا جس کو ہم لوگ کیا دیوانہ کہتے ہیں, مجذوب میں دیوانے میں فرق ہونا چاہیے بار. تو کوئی مجذوب ٹائپ کا تھا اور اس نے پوچھا ایک عارف سے کہ مثلا خدا تک فاصلہ کتنی دیر کا ہے, تو اس نے کہا 2 قدم. کہا 2 قدم کیوں؟ کہنے کے پہلا اپنے نفس پر, دوسرا خدا کے سامنے. پہلا اپنے نفس پہ, دوسرا خدا کے سامنے, 2 قدم. تو پریکٹیکلی ایک ہی قدم ہے, کیونکہ دوسرا تو الٹیمیٹلی ہے ہی خدا کی طرف, تو ایک ہی قدم ہے. تو یہ وہ حرکت ہے جس میں برکت ہے کہ میں اور آپ اپنے نفس کے اوپر جہاد میں حرکت کریں, اور والذین جاہدوا فینا کوشش کریں, اور خدا ان کے مطالعہ اس میں برکت دے گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم لوگ شباہت پہ زندہ ہیں, کبھی ہم تکبیر کہہ کر نبی اور امیر المومنین کی تکبیر کی شباہت حاصل کرتے ہیں، اور کبھی ہم سید الشہداء کے مصائب پہ گریا کر کے مولا سید سجاد کی شباہت کے اوپر زندہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب شباہت ہے۔ ہم اور آپ کربلا میں نہیں تھے، لیکن ہم شبیہ کربلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سخت لمحات میں نہیں تھے، لیکن ان کی شبیہ بناتے ہیں، کبھی زلزلہ کے ذریعے سے، کبھی تابوت کے ذریعے سے، کبھی علم کے ذریعے سے، اور اس کے اوپر رو کر اپنے آپ کو شباہتاً ان سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس شباہت کے تشبیہ کے ایجاد کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کو ان کے دلوں سے نزدیک کر دیا، ہمارے دلوں کو نزدیک کر دیا۔ اور وہ کیسے نزدیک ہوا اور کیا اس کا بیان ہے؟ اس کا بیان یہ ہے کہ سید الشہداء 1400 سال پہلے پیاسے تھے، لیکن خدا نے ہمارے دلوں کو ایسا نزدیک کر دیا کہ اگر آج بھی ہم سے کوئی کہے حسین کے خشک ہونٹ، تو ہمارے دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور کہتی ہے سلام ہو امام کے خشک ہونٹ۔ امام نے مصائب کربلا میں 1400 سال پہلے جھیلے، ان کے جسد مطہر کے اوپر زخم ہی زخم تھے، لیکن ان کے جسم کے زخموں کی تکلیف کو ان کے چاہنے والے 1400 سال کے بعد بھی احساس کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے دلوں کو نزدیک کر دیا۔ سید الشہداء کے یتیم بچوں نے جو مصائب جھیلے وہ 1400 سال پہلے تھے، لیکن الحمدللہ خدا نے دلوں کو ایسا نزدیک کیا ہے کہ آج بھی کوئی کہے یتیم بچی، اہل بیت کے چاہنے والوں کے دل جڑ جاتے ہیں۔ سید الشہداء کے جسد اطہر کے مصائب میں ایک عجیب پہلو ہے مصائب کا، اور وہ پہلو بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا 11 محرم کو قافلہ چلنے کے وقت میں سید الشہداء کے جسد اطہر پر پہنچی تو سر اقدس جسم سے جدا ہو چکا تھا، اتنے زخم تھے جسد اطہر پر کہ بی بی زینب کو جسم چومنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ سید الشہداء کے جسد اطہر پر زخم نیزوں کے، تیروں کے، شمشیروں کے اتنے تھے۔ آج دیکھیے، میں نے جسد اطہر کے ظاہر کو بیان کیا آپ کی خدمت میں، یہ 11 محرم کا دن ہے، اس کا مطلب ہے شام غریبہ میں جو لاشا پامال ہوا ہے وہ پامال ہو چکا تھا، اور یہ لاشے کے پامالی کا بیان کیا تھا؟ ایک شخص عمر مختار کے سامنے اس منظر کو بیان کرتا ہے، اور اس منظر کے بیان میں کہتا ہے کہ جب ہم نے سید الشہداء کے جسد پر گھوڑے دوڑائے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پسلیوں کے کچلنے کی آوازیں آتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلب۔ ماتم حسین۔